کسی شخص کی دکھانے کی نیت نہ ہو. آواز جا رہی وہاں تک؟ لیکن پھر بھی کسی نے دیکھ لیا تو ایک دکھانا ہے ایک دیکھنا ہے. ریا جب ہے جب دکھانے کی نیت ہو. لیکن اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ لے ایک آدمی نہیں تو ریا نہیں ہے. کیونکہ ریا کے معنی کوئی بندہ اپنے مالک کی مرضی سے نظر ہٹا کر غلاموں کو اپنا عمل دکھا رہا ہو. لیکن ایک غلام اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے, اپنے مالک کی خوشی کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کو سارے غلاموں نے دیکھ لیا تو دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی, دکھانے سے ہوتی ہے. اور بعض وقت میں تو بالکل وسوسہ ریا کا ہوتا ہے, ریا ہوتا بھی نہیں. جیسے مکھی آئینے کے اوپر ہوتی ہے, شیشے کے اوپر, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی. یہ مثال ہے کہ امت مجدد الملت نے دی کہ آپ کسی شیشے پر ایک مکھی بیٹھی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر بیٹھی ہوئی حالانکہ وہ باہر ہے. تو شیطان کبھی باہر باہر وسوسہ دکھاتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, اندر اخلاص ہے اور ریا باہر ہے. مگر دل کیونکہ اللہ اللہ کرنے کی برکت سے شیشہ صاف ہو گیا ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہے. بعض نادان لوگوں نے خوف ریا سے عبادت چھوڑ دیا. دیکھا کہ آپ دو چار مہمان آ گئے, اشراق غائب, تلاوت غائب, دیکھ لیں گے, تاجر بھی نہیں پڑ رہا, ذکر بھی چھوڑ دیا, تلاوت بھی, کہ بھائی آج تو مہمان آئے ہوئے ہیں یار یہ سب دیکھ لیں گے. تو دیکھنے کو ریا سمجھنے کی وجہ سے بعض نادان کم عقل, دین کی فہم نہ رکھنے والے یا دین کی فہم اللہ والوں سے نہ سیکھنے والے, دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کے مقبول محبوب اور خاص بندوں کی صحبت سے دین کی سمجھ نہ لینے والے ایسے وقت پر ریا کے خوف سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب حاج مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں, ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, دادا ہیں, دادا کے بلکہ پر دادا ہیں ہمارے تو بھائی, فرمایا کرتے تھے جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے, مخلوق کے خوف سے, مخلوق کے خوف سے, خوف ریا سے کہ لوگ دیکھ نہ دیں, اس کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے. آپ بتلائیے, ایک شخص روزانہ اشراق پڑتا ہے دو رکعت, اور دیکھا مسجد میں آپ دو چار آدمی ہیں, تنہائی نہیں ملی یا کوئی رشتے دار آ گیا تو جائز نہیں ہے چھوڑنا اشراق کا. ریا کے خوف سے عمل چھوڑنا یہ بھی ریا ہے. جیسے عمل کرنا دکھانے کے لیے ریا ہے, ایسے ہی عمل کا چھوڑنا, عمل کو دکھایا تھا مخلوق کے لیے یہ بھی ریا ہے, اور عمل کو چھوڑا مخلوق کے خوف سے یہ بھی ریا ہے. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا بھی ریا, اور مخلوق کے خوف سے کہ کہیں دیکھ نہ لے اور ریا نہ ہو جائے تو خوف ریا سے کسی عمل کا ترک کرنا بھی ریا ہے. کیونکہ ریا کا تعلق قلب کی نیت سے ہے, ریا خود بخود چپکتی نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کھٹمل نہیں ہے جو خاموشی سے چوس رہا ہے خون اور آپ کو پتا بھی نہ چلے. سمجھے آپ؟ مطلب کیا ہوا کہ دل میں نیت کر لیجئے کہ اے خدا آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں بس. کیونکہ ساری مخلوق اگر خوش ہو جائے گی تو ہم کو ایک ذرہ فائدہ نہیں دے سکتی اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. بھائی مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کوئی نفع پہنچانا چاہے. حدیث کا مضمون ہے اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ جو آپ دینا چاہیں گے ساری دنیا مل کر اگر اس کو روکے کہ یہ چیز اس فلاں کو نہ ملے وہ مل کے رہے گی. لا مانع لما اعطیت کی کیا معنی حدیث کے الفاظ میں؟ اور فرض نماز کے بعد اکثر آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. فتح القدیر ہدایہ کی شرح میں علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کتاب السلام اس نماز کے بعد اکثر آپ یہی دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، یا یہ دعا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس نعمت کے لیے جس کو تو دینا چاہے، اور ولا موتع لما مناتا، اور جو آپ روک لیں، جو چیز آپ ہم کو نہ دینا چاہیں ساری دنیا مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، کسی انسان سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، اللہ نہ چاہے کہ جو یہ آدمی خوشحال ہو یا اس کے پاس چار پیسے کی موجود ہوں، اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو تمام سیٹ دنیا بھر کے اس کو پیسہ دیں، جتنی دفعے دیں گے خسارہ آتا چلا جائے، دینے والا بھی تنگ ہو جائے گا، دینے والا بھی آخر میں ہار کے بیٹھ جائے گا کہ بھائی اس کے تو ہاتھ میں برکت منحوسیت، یہ تو سونا بھی لیتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو مٹی اٹھاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ میرے دوست تھے حبیب الحسن خان شیروانی ضلع ایٹا کے بڑے رئیس، میرے دوست تھے، میرے شیخ تھے، میرے پیر بھائی بھی تھے، کہنے لگے کہ یہ غریب کو میں نے 3 دفعہ 10,000 روپئے دیے کہ کوئی دکان کھول لے، پرانا زمانہ 10,000، آج کا 50,000، اور 10,000 دیا کہ دکان کھول لو، تم بھیک مانگتے ہو، مجھ سے بھی مجھے بھی پریشان کرتے ہو، اس سے اچھا یہ لو 10,000 دکان کھول لو، میں تمہاری مدد سے چھٹی پا جاؤں۔ تھوڑی دیر میں چند مہینوں کے بعد چاروں تو رقم ڈوب گئی، برکت ہی نہیں ہوئی، تجارت فیل ہو گئی، پھر 10,000 دیا، اچھا شاید اس دفعہ سمجھ جاؤ، 3 دفعہ دیا، جب 3 دفعہ اس نے کہا کہ تجارت ڈوب گئی خسارہ آ گیا، تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا جس کو رزق کی برکت کا فیصلہ نہ کرے، دنیا بھر مل کر چاہیں کہ وہ بابرکت اور روزی میں اس کی وسعت اور روزی میں اس کے یعنی کشادگی ہو جائے، تو اب بندوں کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب اپنے اختیار میں رکھا۔ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ڈھاکے سے ایک خط آیا کہ ایک سانپ نکلا اور چاروں طرف پکی زمین، پکی دیوار، نہ کوئی سوراخ، پھر وہ غائب ہو گیا، کوئی سوراخ بھی نہیں ملا جو جس میں گھس جاتا ہو، اس کے بعد سے میری دکان میں برکت نہیں ہے، جو کچھ کماتا ہوں روپیہ پیسہ بالکل ہی حساب میں تو برکت معلوم ہوتی ہے رجسٹر میں، لیکن گنتا جب ہوں تو کچھ نہیں۔ تو میں نے ان کو لکھا خط کہ میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ روزی کا گھٹانا بڑھانا سانپوں کے خدمت حوالے کر دیا، اللہ نے اپنا سارا اختیار سانپوں کے حوالے کر دیا، بس روتے ہوئے پھر خط لکھا کہ معافی چاہتا، عقیدہ آپ نے صحیح کر دیا۔ تو اصل تو عقیدے کی اصلاح ہے، ورنہ عمل میں تو جان نہیں آئے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایک ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک ہوتا ہے تب داہنی طرف نقطہ بنتا ہے تو 10 بنتا ہے، اور ایک بڑھایا تو 100 بنتا ہے، اور اگر ایک نہ ہو نقطہ رکھتے چلے جاؤ۔ اسی لیے کافروں کا عمل وزن میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاں نوکری و لہم یوم القیامت وزنا، چاہے کتنا آنکھوں کا اسپتال کھول دیں، سارے امریکہ والے اپنی آنکھیں نکال کے دے دیں کہ یہ آنکھ لگا لینا، پاکستان والوں میرا ایڈ میں جا رہی ہیں آنکھیں، اور تمام رضائیاں اور کمبل تقسیم کر دیں غریبوں میں، لیکن سارے کافر جہنم میں جائیں گے جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایک ہے ہی نہیں، ایک جب نہیں ہے تو نقطے سب بیکار، اس کا کوئی وزن ہی نہیں، اور کبھی ایک ہوتا ہے لیکن نقطہ داہنے نہیں لگتا، بائیں لگاتا ہے، بیوقوف داہنے نہیں لگاتا، ایک کے داہنی طرف نقطہ ہو تب نہ 10 بنے گا، وہ بائیں طرف لگا رہا ہے، وہ نقطے بھی بیکار گئے، یہ ہے بدعت۔ ایک ایمان، ایک قادت میں ایمان کی مثال، داہنی طرف نقطہ رکھو گے تو عدد بنے گا، وزن بنے گا، یہ سنت کے مطابق عمل کا انعام، اس کا وزن ہوگا۔ اور اگر حدیث و قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، باپ دادا سے لے لیا عمل، رسم علاقائی، ضلعی، خاندانی، برادری، ملکی، چاہے بین الاقوامی ہی کیوں نہ ہو، مثلا ایک شخص امریکہ گیا بین السلامتی کونسل میں, تمام ملکوں کے بادشاہ آئے ہوئے تھے, وہاں سے کوئی طریقہ سیکھ کر آیا, وہ چشمہ لگانے کا یا ٹوپی لگانے کا یا کھانے پینے کا, کوئی قدر و قیمت نہیں. عمل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت سے ہوگا. دائیں طرف کا نقطہ وہ سنت ہے, اور بائیں طرف کا کیا ہے, بدعت ہے. کیونکہ اس کا وزن نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس بدعت کی روشنی ہے اول تو اندھیرا ہے, وہ اس کا مدینے سے تعلق ہی نہیں. آپ کہیں حدیث میں نہیں پائیں گے ان اعمال کو. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طریقہ حیات میں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی ہے نمونہ, فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر معاملے میں میرا نبی نمونہ ہے. اب آپ بتائیے, یہ جو نمونہ آپ کسی درزی کو دیں اور آپ کے کرتے کو اس نے ایک بالشت لمبا کر دیا, آپ نے کہا کہ بھائی نمونے کے مطابق کیوں نہیں چلا؟ اس نے کہا حضور کپڑا رد گیا تھا, کپڑا ضائع ہوتا میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے. ایسے ہی بدتی بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہے, ناقص اذان ہے, میں اسی لیے محمد الرسول اللہ بھی ملاؤں گا. بتاؤ بھائی اذان کا کلمہ, آخری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مگر ایک آدمی اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہے کہ یہ تو پورا کلمہ نہیں, اس کی نظر اس پر نہیں جاتی کہ حضور ہی نے دیا ہے, یہ جس سے ہمیں شریعت کا قانون مل رہا ہے, جن سے جن کے نمونے پر ہمیں عبادت اور جینا مرنا ہے, انہوں نے یہی نمونہ دیا. لہذا اپنی عقل یہاں کام نہیں چلے گی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ بھی پورا کرو, اذان غلط ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. لہذا جہاں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, آنکھ بند کر کے غلامی کر لو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, عمل کے بعد اب درود شریف پڑھو. اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے, اس کے بعد اذان کا وسیلہ کی دعا پڑھو, اور اس کے بعد دیکھو کیا انعام ملتا ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اذان کے کلمات کا جواب دے, اذان کے کلمات کے بعد درود شریف پڑھے, اس کے بعد اذان کے دعائے وسیلہ پڑھے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تامہ کے کیا معنی؟ کبھی اذان کے کلمات کے معنی بھی پوچھا کسی عالم سے؟ اللہم کیا معنی؟ اے اللہ, رب ہذہ الدعوۃ التامہ, آپ رب ہیں اس کلمات کے, اذان کے جو دعوت ہو رہی ہے, بلایا جا رہا ہے بندوں کو اللہ کی طرف, اسی لیے میں اس کا دو ترجمہ کرتا ہوں. حیا علی الصلاح کے کیا معنی ہیں؟ آؤ نماز کی طرف. یہ عربی قاعدے کا ترجمہ ہے, لیکن اس کا ایک ترجمہ عاشقانہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے مؤذن تو کہہ دے کہ اے میرے غلاموں, جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو, تمہارے مالک نے تمہیں یاد فرمایا. کہیے دونوں ترجمے میں فرق آیا کچھ سمجھ میں؟ ایک ترجمہ ہے حی علی الصلاح, اور بہت قابلیت کے ساتھ ترجمہ ہو گیا اس کا. یہ حیا کیا ہے؟ اسم فعل ہے, بمانی تعال کیتے, آؤ, علی معنی اوپر, نماز معنی نماز, آؤ نماز پر یعنی نماز کی طرف. یہ ترجمہ گرامر کا ہے حوائد کے لحاظ سے, لیکن اس کے اندر عاشقانہ جملہ ایک چھپا ہوا ہے کہ اے میرے غلاموں جلدی سے تیاری کر لو, تمہارے مالک تمہیں یاد فرما رہے ہیں. مالک اور پالنے والا جو, اور جس کی زمین پر تم چل رہے ہو, جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو, جس کی سورج کی روشنی کو بغیر بل ادا کیے ہوئے, کوئی پاور ہاؤس کا بل کبھی نہیں آتا سورج کی روشنی کا, لیکن جس کی آکسیجن ہر وقت لے رہے ہو, آکسیجن کی قدر جب معلوم ہوئی جب چاند پر گاڑی پہنچی اور آکسیجن کی بوتل لیک ہو گئی, تو ان کی بھی ہوا لیک ہو گئی, جتنے گئے تھے سب کی روح نکل گئی, تب پتہ چلا کہ ایک بوتل آکسیجن کی کیا قیمت ہے. رات دن سو رہے ہو, سانس میں آکسیجن لے رہے ہو, کس نے پیدا کیا ہے آکسیجن؟ یہ ہوا کس نے پیدا کیا؟ پوچھ لو امریکہ اور روس والوں سے, تمام سائنسدانوں سے پوچھو کہ یہ سمندر اور پہاڑ کس نے لگائے. ایک سائنسدان نے اعلان کیا کہ اگر خلیج بنگال نہ ہوتا, دیکھو مقدمہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہ ان کی بات یاد آ گئی, منطق سے سمجھا رہا ہوں, اور فرمایا منطق بہت آسان ہے اور طالب علم منطق کو بہت مشکل سمجھتے ہیں. اور علماء اساتذہ بھی منطق کو اٹھا رہے ہیں مدرسوں سے، مگر تازہ تازہ ابھی سن کے آ رہا ہوں لاہور سے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی فرماتے ہیں کہ منطق ہماری فطری چیز ہے، منطق ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ورنہ منطق بالکل آسان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی چھوٹے بچے والے سے کہو تو میں پوچھ کے بتا دوں کہ وہ منطق جانتا ہے۔ مثلا 7 برس کا ایک بچہ آیا، 6 سال کا ایک بچہ ہے، کھانا کھا کر آیا، آپ نے کہا بیٹا کھانا لگا ہوا ہے آؤ کھانا کھا لو، بچہ کہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ بس اب ذرا منطق والے شکل اول نکال لیں، یہ سورا ہے، یہ سورا ہے۔ کوبرا کیا ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کھانا دوبارہ نہیں کھاتا، سورا کو موجبہ جزیہ ہونا چاہیے، کوبرا کو موجبہ کلیہ ہونا چاہیے، اور آخر میں شکل اول بنا کر نتیجہ پیش کر دیا اس نے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا دیکھو 6 سال کا بچہ منطق بول رہا ہے، کیا بات، اللہ والوں نے سمجھائی۔ خیر، تو ایک سائنسداں نے کہا، وہ مضمون میں نے پڑھا، کہ اگر خلیج بنگال نہ ہوتا اور ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا، خلیج بنگال سے مانسون اٹھتی ہے، بادل بنتے ہیں سورج کی شعاؤں سے، سورج کی شعائیں جب سمندر پر پڑتی ہیں خلیج بنگال کی تو بادل اٹھتے ہیں، اس کو مانسون کہتے ہیں، پھر وہ مانسون ہوائیں ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام شمالی ہند وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی مانسون ہوائیں ہندوستان کو پار کر کے سمرقند، آذربائیجان، تاشقند، بخارا میں برستی، جو آج کل روس کے علاقے میں ہے، اور شمالی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہو جاتا، ایک اناج غلہ نظر نہ آتا۔ سب نے کہا واہ واہ کیا سائنسی تحقیق ہے، مگر اس میں ایک ملا بھی بیٹھا ہوا تھا اس سائنس کے بورڈ پر، تحقیقاتی بورڈ پر، اس نے کہا آپ نے اس پر تو واہ واہ کہا کہ خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں اٹھیں، ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرائیں، اس لیے شمالی ہند جو ہے ہرا بھرا ہوا، اگر یہ شمالی ہند پر یہ سارا 2000-2500 میل کا ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی بادل اور مانسون ہوائیں سب جا کر تاشقند میں برستی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب نے واہ واہ کہا، لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں کیوں نہیں بتایا کہ خلیج بنگال تمہارے دادا نے پیدا کیا ہے، تمہارے نانا نے ہمالیہ پہاڑ پیدا کیا ہے، سورج کی شعاؤں سے جو مانسون اٹھی ہیں یہ تمہارے نگر دادا نے پیدا کیا ہے، نگر دادا، یہ پردادا سے اوپر ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا ہے پھر پردادا ہوتا ہے، اس کا باپ نگر دادا ہوتا ہے۔ ذرا سائنسدانوں سے پوچھو کہ تم نے یہ بات تو بتا دی، جیسے ملا احمد کی رس ملائی میں کوئی سائنسدان نے اپنا آلہ ڈال دیا مشین، اور اس نے کہا دیکھیے صاحب میں ریسرچ کر رہا ہوں، اتنا فیصد ملائی ہے اس میں، اتنا فیصد چینی ہے، اتنی فیصد اس کے اندر کیا کہتے ہیں فلاں بادام ہے، سب تحقیق کر کے ایک دم لکھ کے چارٹ بنا کے دے دیا۔ تو ملا احمد اور کہا کہ دیکھیے میری تحقیقات پر ہیں، اب اس نے پھر بغل میں مرتبان لینا شروع کیا، رس ملائی اتوالی جس میں تھا وہ سارا برتن اٹھانے لگا، تو ملا احمد نے ایک ڈنڈا لگایا، اس نے کہا ریسرچ کرنے سے اس کے آپ مالک نہیں بن سکتے، اگر اللہ کی نعمتوں کی آئی یہ ریسرچ کر لیتے ہیں خدا کی دی ہوئی عقل کے صدقے میں کہ آکسیجن، اس ہوا میں اتنا آکسیجن ہے، اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اتنا نائٹروجن ہے، اور یہ اتنا ہائیڈروجن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اجزاء اس سے مانے تھوڑی کہ تم ہوا کے مالک بھی ہو گئے، کیونکہ یہی ہوا تمہاری سائنس کی مشین اڑا لے جاتی ہے۔ جب بنگلہ دیش میں طوفان آتا ہے سارے سائنسداں کہتے ہیں کہ چاٹگام کی طرف سے اتنی رفتار کے ساتھ طوفان آ رہا ہے، اور اعلان ہوتا ہے اخبار میں کہ بس ہم تمام اس کے لیے ہم نے بالکل تیاری کر لی، پاکستان میں بھی ایسے اعلان آتا کہ ہم بالکل تیاری کر لیا ہم نے، لیکن وہ جو مشینیں اور مشین والے اور سائنسداں جب طوفان آتا ہے تو ان کی مشین بھی اٹھا لے جاتا ہے اور سائنسداں صاحب کو بھی لے جاتا ہے، جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا اور نا خدا معلوم ہوتی ہے، جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا اور نا خدا معلوم ہوتی ہے۔ ناظم آباد میں ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ایک مریض کے قلب کی رفتار شمار کر رہا تھا، اور اس کی انگلیاں اس کے نبض پر اور گھڑی بھی دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پوری چلے گئے، دل کے ڈاکٹر، ڈاکٹر فریدی لکھنؤ کا، پھیپھڑے کا اسپیشلسٹ. ایک پھیپھڑا اس کا خود غائب ہو گیا بیماری میں، اور اسی مرض نے مرا جس کا وہ اسپیشلسٹ تھا. اس لیے دوستو آج سائنس داں کی حقیقت سمجھ لو. ایک شخص ایک بڑھئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے، ایک بڑھئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے، دیوار نے چلا کر کہا ہے اے کھوٹا میرے اندر مت گھس. سائنسدانوں نے کہا اس کھوٹے کی رفتار بتائی دیتا ہوں، 100 کلومیٹر سے گھس رہا ہے فی گھنٹہ، اور اتنا نکیلا ہے، اتنا موٹا ہے، سائز بھی بتا رہے ہیں سائنسدان. لیکن جو ٹھوک رہا ہے اس سے چھڑانے کی طاقت سائنسدانوں کو نہیں ہے. قال الجدار للوطن، دیوار نے کھوٹے سے کہا لما تشقنی، میرا کلیجہ کیوں پھاڑتا ہے؟ کھوٹے نے ہنس کر کیا کہا، انظر الی من یدقنی، جو مجھے ٹھوک رہا ہے تو اس کو راضی کر لے، پھر تیرے اندر میں کیسے گھسوں گا. کارپینٹر کو، بڑھئی کو راضی کر لو، کھوٹا تو اوپر سے آ رہا ہے آسمان کے، زمین کی آلات سائنس اس کو روک سکتے؟ ہاں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کیے ہوئے ہیں، وہ ان کی دعاؤں سے رک جاتی ہے. بڑا ایک گاؤں میں ایک مجذوب رہتا تھا، دریا کا سیلاب آنے لگا، سب نے کہا مجذوب صاحب چلو سب کھدائی کریں اس طرف تاکہ کسی اور گاؤں میں بہ جائے وہ، اور ہمارا ادھر اونچا کر دیا. تو اس نے اور ڈھلان کر دیا اس مجذوب نے. سب چلانے لگے کہ تو یہ تو جلدی اور پانی آ جائے گا. اس نے کہا اگر میرے مولا کی مرضی سے آتا ہے ہم اس کے لیے راضی ہیں. اس کی اس تسلیم کی برکت سے سیلاب ہٹ گیا. لیکن یہ مجذوبوں کا، آپ نہ مجذوب بنیے گا. مجذوب جو ہوتا ہے غیر مکلف ہوتا ہے، اور ان کی پہچان بڑی مشکل سے ہوتی ہے. پنجاب میں ہر ایک کو مجذوب سمجھنا جائز نہیں ہے. 90% پاگل ہیں جن کو آپ مجذوب سمجھتے ہیں. مجذوب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ والے بھی پہچانتے ہیں، اور بزرگان دین تصدیق کرتے ہیں کہ اپنے وقت کا مجذوب ہے. چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا سخاوت علی صاحب جونپوری. دو خلیفہ تھے، ایک کو تو فرمایا کہ تم جاؤ بنگال، کہیں ٹھہرنا مت، وہاں ہدایت کرو. تو مولانا کرامت علی ساری زندگی اپنے صوبہ بنگال میں سفر کرتے رہے، اور واقعی ان کا آج فیض ہے، جدھر جدھر سے ان کے قدم گزرے ہیں وہاں مسلمانوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے. دوسرے خلیفہ سے فرمایا مولانا سخاوت علی صاحب سے کہ تم پڑھایا کرنا اور کہیں مت جانا، ایک جگہ جونپور میں بیٹھ جاؤ. مولانا کے پاس ایک نورانی قائدے والا آیا، اس کو پڑھا دیا. بخاری پڑھنے والا آیا، اس کو پڑھا دیا. کسی نے کہا میاں اتنے بڑے مولانا ہو کر تم کیوں قاعدہ پڑھاتے ہو، بخاری شریف پڑھایا کرو. فرمایا ہمارے پیر نے بخاری نہیں فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا پڑھایا کرنا، لہذا جو پڑھنے آئے گا اس کو پڑھا دوں گا. یہ حضرات تھے جو اپنے شیخ کی اتنی عظمت کرتے تھے، جبھی تو ان کو فیض ہوتا تھا. آج تو ہر مرید خود شیخ ہے، جو اس کی دل میں رائے آ گئی وہ تو شیخ کو بھی رائے دے گا. اسی لیے میخ کے میخ بنے ہوئے ہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شیخ الہند تشریف لے گئے. شیخ ہیں، پیر ہیں، 20 میل پیدل جا رہے ہیں. آپ 10 میل والے کہتے ہیں صاحب بہت دور ہے، یہ شاہ نے لکھا بھی تھا. حلیم میاں ذرا یہاں تو آؤ، کہ تم جب سے گئے ہو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، کس سے اللہ کی محبت کی باتیں سنوں. گلشن اقبال میں جا کے بیٹھ گئے، شکایت لکھی تھی، ان کی شکایت شعر میں تھی، میں نے شعر میں جواب دے دیا. وہ آپ ان سے سن لیں.
انہوں نے اپنی شکایت دیر میں لکھی تھی، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، کس سے پوچھوں، کس سے پوچھوں بہار کی باتیں، اب سب ابھی ادھر نہیں آتی،
میرا جواب سن لیجیے، میرا جواب
یہ ہے تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے، جب سبا بھی ادھر نہیں جاتی، جب سبا بھی
شیر کا جواب میں نے شیر میں دے دیا، یہ ہمارے بزرگوں کی ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ اگر مرید شاعر ہوتا ہے تو اس کو جواب شیر میں دے دیتے ہیں، جیسا کہ بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی جو بات کر رہا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ مولانا گنگوئی کی خدمت میں 20 میل جاتے تھے، پیدل 20 میل آنا، ایک دفعہ اس زمانے میں پہنچ گئے جس زمانے میں وہاں کوئی بدعات کا میلہ ہوتا، حضرت نے سوچا مجھے تو اپنے پیر سے ملنا ہے، لہذا ان بدعتیوں کے میلوں میں شرکت سے میرا کیا ضرر ہے، میں تو مخلص ہوں، لیکن مولانا گنگوئی نے جیسے ہی دیکھا فرمایا کہ میاں محمود الحسن فوراً واپس جاؤ، کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، بڑا تم نے بدعتیوں کے میلے میں تعداد بڑھا دی، تمہاری ایک جو مسبق لگی ہے اور حدیث میں ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھا دے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، ایک بزرگ نے ایک گدھے پر پان کھا کے تھوک دیا ہولی کے زمانے میں اور کہا سب نے رنگ کھیلا تو اس سے کسی نے نہیں کھیلا، لاؤ تو اس پر میں رنگ ڈال دوں، مرنے کے بعد ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے، میں اللہ تعالیٰ نے معاوضہ کیا کہ تم نے ان کی مشابہت کیوں اختیار کی، جو ہندو رنگ کھیلتا ہے تم نے گدھے پر رنگ ڈال کر تم نے کیوں مشابہت اختیار کی، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامن برکاتہم نے فرمایا کہ مدینے کے قبرستان میں ایک فرانس کی لڑکی پائی گئی، اس کا قبر کھود گئی تو دیکھا فرانس کی لڑکی، اور اس ایک مولوی صاحب نے کہا میں نے اس کو قرآن شریف پڑھایا تھا اور یہ مسلمان ہو گئی تھی چھپ کر کے ماں باپ، اس کی خبر فرانس سے اللہ نے مدینے بھیج دی، اور اس میں ایک عالم صاحب مرے تھے، ان عالم صاحب کو جا کے فرانس میں دیکھا گیا تو اس لڑکی کے قبر میں لیٹے ہوئے، اس عالم کی بیوی سے لوگوں نے جا کر پوچھا کہ اس کا کیا کوئی ایسا گندا عمل تھا جس سے خدا نے مدینے سے اس کو نکال دیا اور فرانس کی مسلمان لڑکی کو یہاں مدینہ بھیج دیا، تو اس کی بیوی نے بتایا، یہاں ایک سخت بات کہتے تھے وہ، جب صحبت کرنے کے بعد ان پر غسل واجب ہوتا تھا تو کہتے تھے عیسائیوں کے مذہب میں یہ بڑا اچھا قانون ہے کہ صحبت کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، دیکھا آپ، پھر مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامن خاتون جو لاہور میں اجتماع میں ہندوستان سے ابھی تشریف لائے تھے، حضرت خانوی کے اکابر پرانے خلفاء میں سے ہیں، 80 سال کی عمر، فرمایا کہ اگر گناہ ہوتا ہے تو کم سے کم گناہ تو سمجھو، حلال حرام کو حلال مت سمجھو، کم سے کم عقیدہ تو صحیح ہے، گنہگاروں میں داخل ہے وہ، اور اگر کسی ایک قانون شریعت کی مذاق اڑا دیا یا یہ کہا وہ ہندوؤں کے یہاں اچھا ہے، عیسائیوں کے یہاں اچھا ہے، یہودیوں کے یہاں اچھا ہے، تو گویا اسلام کے قانون کو اس نے مذاق اڑایا، غیر پسندیدہ قرار دے دیا، غیر پسندیدہ، آج افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں لوگ کہتے ہیں یہ اسلام پسند جماعت ہے، ذرا آپ سوچیے کسی مسلمان ملک میں یہ سوال کہ اسلام پسند کون کون لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ کاش اس جملے کے نکالنے سے پہلے موت آ جاتی ایسے نالائکوں کو، کیوں بھائی مسلمانوں سے پوچھنا کہ اسلام پسند ہے آپ، ارے مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اسلام پسند کرتا ہے، یہ تو برطانیہ میں اور ہندوستان میں کوئی پوچھے کہ کون کون اسلام پسند ہے، مسلمان کتنے ہیں اس میں، مگر اب کیا کہیں، عجیب معاملہ ہے، تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے آج کل یہاں ایک میلہ لگ رہا ہے گنگوہ میں جس میں اہل بدعت جوک در جوک آ رہے ہیں، سالانہ ان کا میلہ لگتا ہے قبروں پر اور تم اس میں شرکت کر رہے ہو، تم نے تعداد بڑھا دی، لہذا فوراً واپس جاؤ، فوراً جاؤ واپس، اتنا بڑا عالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اتنے بڑے عالم بزرگ لیکن شیخ کو یہ حق حاصل ہے کہ بڑے سے بڑا عالم مرید کو وہ ڈانٹ سکتا ہے. بیٹا کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے. اور سخت لہجے میں فرمایا کہ ایک سیکنڈ مت ٹھہرو میرے پاس, فوراً واپس جاؤ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ 20 میل آئے ہو, ارے پانی پی لو, لو باسی کھچڑی کھا لو, کچھ باسی روٹی کھا لو, کچھ نہیں فرمایا, فوراً واپس جاؤ. یہ ہے اللہ والے جو اپنے مریدین کو اس طرح سے سنوارتے ہیں. یہ سنوارنا ہے, یہ بنانا ہے, ایسے ہی بنتا ہے مرید. جب ڈانٹ کھاتا ہے تب ڈینٹ نکلتی ہے, ڈینٹ آ جاتی نا موٹر میں, کبھی اوجو کی کبھی کبر کی کبھی بڑائی کی, اور موٹر میں گڈھا ہو جاتا ہے تو گیریج والے جاتے ہیں اس کو ڈینٹ نکالتے ہیں. شیخ بھی ڈینٹ نکالتا ہے نفس کے اندر, کبھی غفلت کا کینسر ہے, کبھی بڑائی کا ہے, کبھی اللہ کی محبت کی کمی کی ہے, کبھی دنیا کی محبت, بیوی کی محبت, کاروبار کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ نہ جماعت سے نماز ہے نہ کچھ ہے, سمجھتا ہمیشہ یہی جینا ہے. مسافر جب پردیش کو وطن سمجھنے لگے تو اس کے دماغ کا آپریشن ضروری ہے, ورنہ وطن خراب کر دے گا جہاں ہمیشہ رہنا. مسافر کے ہر وقت رنگ رنگلیوں میں لگا رہے, لہذا فوراً واپس آئے. قصبہ گنگوہ میں ایک شاگرد تھا, شیخ الہند بڑے عالم تھے, طلباء کو بخاری پڑھاتے تھے, مولانا شبلی تھا تھانی ان کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد نے کہا حضرت ہاتھ جوڑتا ہوں تھوڑا سا کچھ کھا لوں. قصبے کے کنارے وہ شخص بیٹھا ہوں گھر اس کا, اب تھوڑا سا شربت پی لے اور تھوڑا سا ایک روٹی اور دال پیٹ نکال لے, 20 میل آئے ہو, بتاؤ بھائی ہم لوگ آج کل کے مریض کیا کرتے. فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا فوراً قصبہ خالی کر کے واپس جاؤ. فوراً کلس کیا کہتا ہے, اگر میں تمہارے یہاں کچھ پانی شربت پانی پیوں گا یا کچھ کھاؤں گا تو فوراً کا حق ادا ہوا. کیا شیخ دیکھ رہے تھے, مولانا گنگوہی کو دیکھ رہے تھے؟ یہ ہے اللہ والے. فرمایا کہ اے میرے شاگرد میں ایک منٹ بھی تمہارے یہاں نہیں بیٹھوں گا. میرے شیخ نے فوراً, کیا میرا شیخ بے رحم ہے وہ پانی نہیں پلا سکتا تھا؟ کیا میرا شیخ بے رحم ہے وہ ہمیں روٹی نہیں پیٹ میں ڈال سکتا تھا؟ ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ایک ڈانٹ میں ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ 100 برس کے تحجد سے اس مقام پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے جہاں شیخ کی ایک ڈانٹ پہنچا دیتی. فوراً آ گئے واپس. یہ تھی عظمت شیخ اور مرشد کی. آج تو ذرا سا ڈانٹ دو تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. قرضہ مانگے مرید اور نہ دے شیخ, ارے میاں ایسا بقیر پیر کو مارو اور تو مارو. تو مارو کہ کیا مانے کل؟ اچھا دکھا دوں. ذرا ذرا سی بات میں چاہتے ہیں کہ بس پیر ان کو آلوا کھلائے گلے سے لگائے, تب وہ پیر ہے, ورنہ پیر تو وہ ہوتا ہے جو دل کا پیرا نکال دے. اصلی پیر وہ ہے جو دل کی پیرا غفلت کا نکال دے. حضرت شیخ آگے, اس کے بعد اب دوسرا رخ بھی سن لیجیے. 2-4 مہینے کے بعد پھر حاضری, ہر ہفتے حاضری ہوتی تھی مگر ایک دفعہ زیادہ دن کے بعد حاضری جب ہوئی تو نواب محمود حسن آئے ہوئے تھے. ایک نواب آئے ہوئے تھے وہاں اور نواب صاحب کے لیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نواب صاحب کا کھانا آیا ہے تو کھانے سے ہٹ گئے, پیچھے کھسکنے لگے. حضرت کی بینائی جاتی رہی تھی, انداز سے سمجھ لیا کہ محمود الحسن شیخ الہند کھسک رہے ہیں. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگی کہ حضرت نواب صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے, ہو سکتا ہے مجھ جیسے طالب علم کے ساتھ کھانے میں ان کو تکلف ہو, شرم آئے, حضرت سے تو عقیدت لے کے آئے ہیں. تو فرمایا کہ یہاں آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, اگر نواب صاحب کو ناگواری ہوگی تو ان کو دور کر دوں گا اس کمرے میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کا کھانا وہاں بھیج دوں گا, لیکن تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے. اگر نواب صاحب کا دماغ میں وہ ہوا تو میں ان کو دور کر دوں گا اور ان کو ان کے کمرے میں کھانا جائے گا, لیکن محمود الحسن تیرے ساتھ میرا جینا مرنا ایک ساتھ ہے. یہ ہے دوسرا رخ بھی، یہ دوسرا رخ بھی ہے. بعض وقت میں آدمی دنیا سمجھتا ہے کہ ان کو زیادہ دے دیا، ان پر زیادہ مہربانی کر دی. ایک مریض کو 5 روپیہ ہدیہ دے دے پھر اور دوسرے مریض کو 100 روپیہ دے دے، دیکھیے پھر اس کی خراب آدمی نفس میں کتنی گالیاں دیتا ہے. کہتا ہے دیکھ لو بھائی، شیخ کی بھی ایک آنکھ نہیں، لیکن یہ بھی سوچ لو جب سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خدا کی محبت میں سلطنت بلخ آدھی رات کو چھوڑی اور گرڑی پہنی اور نیشاپور کے جنگل میں گئے عبادت کرنے، تو ان کے لیے جنت سے کھانا آیا، سارا جنگل خوشبو سے معطر ہو گیا. اور وہیں ایک فقیر 10 سال سے چکلی روٹی پا رہا تھا خدا کی طرف سے. اس نے کہا تھا، یا اللہ اگر میں آپ ایک روٹی چٹنی بھیج دیا کریں تو میں شہر جاتا ہوں، گھاس بیچتا ہوں، گھاس سینچتا ہوں، اتنا ٹائم بچے گا وقت، اتنی دیر آپ کی عبادت کر لوں گا، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے منظور کر دیا. اور پھر میں اپنا کھرپا اور اپنی جھولی لکڑی کی جس میں گھاس رکھتے ہیں، اور اتنی بڑا کھرپا ہوتا ہے اس سے گھاس سینچی جاتی ہے، دونوں ہی رکھ لیں. 10 سال تک وہ رکھوایا تھا اور لانیا نے، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ کبھی یہ بیوقوفی کرے گا. لہذا جب سلطان بلخ آیا اور فقیری کے لباس میں اور سلطنت بلخ چھوڑی، تو ان کے لیے جب جنت کی سے خوشبودار بریانی آئی، تب اس کی بیوقوفی مجلوب کی کھلی اور اس نے اللہ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، اور کہا، لمحے آپ کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، 10 سال سے میں مر رہا ہوں آپ پر، وہ عاشق کل ہوا میں ہوں تیرا دیوانہ، برسوں سے وہ عاشق کل ہوا میں ہوں تیرا دیوانہ، برسوں سے میں تو 10 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں. ایک آدمی کل جنگل میں آیا، اس مجھے چٹنی روٹی 10 سال تک، اور اس کو اتنی ترقی، پہلے ہی دن میں ایم ایس سی کی ڈگری دے دی آپ نے، بریانی کی پی ایچ ڈی کھلا رہے ہیں آپ اس کو. آسمان سے آواز آئی، وہ بے ادب، تیرا وہ کھرپا وہ جھولی میں نے اسی دن کے لیے رکھوایا تھا، مجھے چونکہ مستقبل کا علم ہے کہ تیری عقل کم ہے، تو مجھ پر اعتراض کرے گا، یہ کھرپا اپنا لے، جھولی جس میں گھاس رکھتا تھا، تو نے 10-12 آنا مجھ پر قربانی دی تھی، 6-8 آنے کی کھرپی، 4 آنے کی جھولی، یہ تیرا کتنا ہوا؟ 12 آنا، لے جاؤ آج سے روزانہ گھاس سیلو اور چٹنی روٹی بند، اور یہ جس پر تم نے اعتراض کیا ہے اس نے میرے لیے سلطنت چھوڑی، اس نے میرے لیے وزیروں کی سلامی چھوڑی، مخمل کے گدے چھوڑے ہیں، شامی کباب بریانی چھوڑیے. تم یہاں سن لو، ہس کے ڈرے تو کس نہ بسائے، جو جتنا اپنے کو ڈراتا ہے خدا بھی اس کو اتنا ہی خوشگوار کرتا ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی اونچا بنتا ہے جتنا جو مجاہدے سے گزرتا ہے، جو مخلوق کے تانے برداشت کرتا ہے. ہر سنت پر آج مخلوق کا تانا ملتا ہے، چکنے سے اوپر پیجامہ کر لو، آپ کیا ہو گیا، آپ کی پتلون بڑی اچھی لگتی تھی، یہ ٹکنے سے اوپر پتلون تو بالکل، آپ نے تو پتلون کی مٹی پلیت کر دی، پتلون کی عزت ختم کر دی. ہر سنت پر آج تانا و تشنی، داڑھی ایک مٹھی پوری رکھ لو اور خصوصاً تینوں طرف سے کہیں رکھ لے، جو اصل واجب ہے، ادھر سے بھی ایک مٹھی واجب ہے، اور یہ بال یہاں سے کٹاؤ، ادھر سے بھی ایک مٹھی واجب ہے. دیکھو شیخ کی کتاب وجوب ہے، داڑھی رکھنے کا وجوب کتب خانہ مظہری میں بھی موجود ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، لیکن آج جو ایک مٹھی رکھ لے تو اس پر بھی مصیبت کے جملے شروع ہو گئے، اور کہیں تینوں طرف سے رکھ لیا ادھر سے، تو جب کامل رکھی، جب سنت کامل ہوئی تو گالیاں بھی کامل ملتی ہیں، ہر طرف سے اس کو یہی ملتا ہے، مگر کچھ دن کے لیے، یہ امتحان زیادہ دن نہیں ہوتا، الیکشن زیادہ دن نہیں لڑتا شیطان، جب الیکشن کے بعد کچھ جو لے جاتا ہے تو بند کرا دیتا ہے، جب دیکھتا ہے شیطان ہار گیا وہ جیت گیا، تب فرشتوں کی فوج آ جاتی، جب حکومت اس کی ہو گئی، اللہ کو راضی کر لیا اور دیکھ لیا شیطان کی لشکر نے، یہ تو بیوی سے بھی نہیں ڈرا، دفتر والوں سے بھی نہیں ڈرا، اڑوسی پڑوسی سے بھی نہیں ڈرا، اس کی داڑھی تو بس کیا ہے، یہ تو اس کے اندر میں جانے کتنی ملٹری پوشیدہ ہے اور کتنے بریگیڈیئر اور کرنل ہیں، اس میں کلاشن کوٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے داڑھی نہیں کٹا رہا ہے. آخر میں وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کا جب بیٹا بیمار ہوتا ہے یا بیوی بیمار ہوتی ہے، تب پھر اس داڑھی والے کے پاس جاتا ہے، کہتا حضرت جی دعا کر دو بیٹا اچھا ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے افسر ہیں جو ہفتے سے پہلے اب اپنے ماتحت سے دعا کرا رہے ہیں, بیوی بھی دعا کرا رہی ہے, بیوی نے دیکھا کہ میاں کی پوری داڑھی ہے اور اشراف بھی پڑ رہے ہیں اور سجدے میں بہت روتے ہیں, تب جناب نافرمانی اور لڑائی سب چھوڑ دی, اب ڈرتی ہے کہ کہیں اللہ نے سے کچھ کہنا دے میرا شوہر. دیکھا آپ نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف لدھیانوی سے ایک دن فرمانے لگے کہ میری تمہاری کوئی جان پہچان نہیں تھی, لیکن جب سے تم میرے پاس آنے جانے لگے اور مجھ سے تعلق اصلاح و تربیت کا قائم کیا اور میں اللہ کے بھروسے پر تم کو خلافت بھی دے دی, اس کے بعد اب ہماری ہمیں تم سے محبت ہے, تم کو مجھ سے محبت ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب تم سے کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مگر میری کوئی جان پہچان نہیں ہے, تو مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں, لاؤ ہم ایک پرچہ لکھتے ہیں. اب آپ مجھے پرچہ لکھتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب یہ میرا خاص آدمی ہے, اور جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی سے ملنا ہے اور میری ان کی کوئی جان پہچان نہیں ہے, تو میں پرچہ لکھتا ہوں اس کو کہ مولانا یوسف لدھیانوی یہ میرا خاص آدمی ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, اسی کا نام نسبت ہے. جب اللہ سے بندے کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور بندہ بھی اللہ کے قانون کی حفاظت پر جان دیتا ہے. شاہ محمود نے کہا کہ میرا یہ موتی جو پورے ملک میں نایاب ہے کہیں اس باہر سے منگایا ہے, اے وزیرو تم اس کو توڑ دو. 65 وزیر آئے, 65 وزیر معلومی لکھتے ہیں مثنوی میں, 65 وزیروں سے کہا اس کو توڑ دو. ہر وزیر آیا اس نے کہا واللہ ہم نہیں توڑیں گے کیونکہ خزانے شاہ محمود خالی ہو جائے گا اس موتی سے, اور سب کو شاہی خلعت انعام دیا. آیاز کو بلایا, محمود جانتا تھا یہ آیاز میرا عاشق ہے, میرا پاگل و دیوانہ ہے, یہ وزیر تنخواہ دار ہیں, خود غرض ہیں, عاشق نہیں ہیں, نقدہو کے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے, پیسہ نہیں بھیا سب سے بڑا روپیہ, یہ وہ عقیدہ والے ہیں, بھیا سب سے بڑا روپیہ, یہ تنخواہ دار میں نہیں, کیا جانے محبت کیا چیز ہے. ایاز کو بلایا اور کہا آیا ایاز 65 وزیروں نے میرا موتی نہیں توڑا اور سب کو میں نے انعام دیا, لیکن میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو یہ شاہی موتی توڑ دے. اس نے پتھر اٹھایا اور موتی کو مارا, موتی چکنا چور ہو کر ذرے ذرے بکھر گئے. 65 وزیروں نے کہا واللہ یہ شخص بڑا ہی نالائق ہے جو شاہ کے نایاب خزانے نایاب موتی کو خزانے میں جس کا بدل نہیں تھا اس کو توڑ دیا. محمود بادشاہ نے کہا ایاز تم اس کا جواب دو, مجھے یقین ہے کہ تم نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے, لیکن تم جواب دو اس کا, تم نے کیوں توڑا, ان 65 وزیروں کے دماغ میں کیا گوبر بھرا ہوا تھا, ان لوگوں نے کیوں نہیں توڑا اور تم نے کیوں توڑا. اس نے جواب دیا, مخاطب کیا 65 وزیروں کو جس کو جلال الدین رومی اپنی تعبیر میں بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں, وہ شعر بھی سناتا ہوں. گفت ایاز اے مہتران نامور, گفت ایاز اے مہتران نامور, ایاز غلام بادشاہ محمود کا, شاہ محمود غزنوی اس کا غلام ایاز نے کہا اے معزز وزیرو تم مجھے کافر بنا رہے ہو, امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے, میں نے مانا کہ خزانے میں واحد ہے, خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے باہر سے منگایا, لیکن کیا شاہی حکم سے زیادہ یہ موتی قیمتی ہے, لہذا بیوی کو خوش کرنے کے لیے, عورتوں کو خوش کرنے کے لیے, کتنے ہی حسین ہو کوئی مان لو موتی ہیں یہ, لیکن خدا قرآن میں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو میرا پتھر میرے موتیوں پر مار دو, ان کو مت دیکھو, نگاہ نیچی کرو, یہ باتیں کریں تو ان سے باتیں مت کرو بلا ضرور شنیدہ, اور بات کرو تو لچکدار باتیں مت کرو, ضرورت کی کرو بس, زیادہ اخباری باتیں گڑبڑ وغیرہ مت سناؤ کہ لانڈی میں 36 بھی مر گئے, یہ گفتگو بھی مت کرو, بے ضرورت بات ہی مت کرو, بس ٹکٹ لینا ہے نکاح نیچی کر کے ٹکٹ لے لو, آواز بھی بھاری رکھو, ٹوپی بھی درست مت کرو, داڑھی پر بھی ہاتھ مت پھیرو, یہ حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کا چور, نفس کا چور یہ ہے کہ کسی حسین مرد ہو یا عورت اس کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی کو دار ٹھیک کر دیا, داڑھی کو یہ کر دیا ہے, اور چشمے کو دار ٹھیک کر دیا, یہ سب مرض ہے, یہ فیت مول لذیذ سی فی قلبہ مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ ان میں تمام لالچ پیدا ہوتی ہے. اس لیے حکم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو، کہ جب صحابہ کسی سودا کو پوچھیں کہ کچھ لانا ہے تو تم جواب جو دو تو اپنی طبعی آواز پر جواب مت دو، جو تمہاری فطری آواز ہے عورتوں کی آواز کو بھاری کر کے بولو. اللہ اکبر. صحابہ کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے جن کے یہاں جبرائیل اتر رہے ہیں، جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں تو اتنا احتیاط. اور آج کیا ہے مولانا صاحب، ہمارا دل صاف ہے اور نظر پاک ہے. یہ جتنے ملا ہیں نگاہ بچاتے ہیں سب کمزور دل کے ہیں. ایک ہم ہیں کہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ سب جھوٹ ہے. یہ سمجھا، یہ بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ سمجھا، جو نگاہ نیچی کر لے تو وہ کہتے ہیں ایک پروفیسر ہیں جو ایک طالب علم ایم ایس سی کا جو مجھ سے بیٹھ ہے اور یہاں شاید موجود بھی ہو، اس نے مجھ سے کہا کہ میری پروفیسرین صاحبہ جب پڑھاتی ہیں تو مجھ سے کہتی ہیں کہ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو، تم کیسے آدمی ہو، ہم تم کو جغرافیہ اور تاریخ اور کیا کیا پڑھا رہے ہیں اور فارمولے ہیں، فارمولے جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور کیا کیا، اور تم جانے والی چکی ہو بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے میری طرف آنکھ کھول کر کے دیکھو تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، ان پاگلوں کو خدا عقل عطا فرمائے جو لڑکوں کو پڑھانے کے لیے عورتیں رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے مرد رکھتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے بھیڑیا. بھیڑیا کو کہو کہ بکری کو سلامت رکھنا، حفاظت سے رکھنا، بلا اور حفاظت سے رکھے گا. ایک گھوڑے سے بھوکا ہے وہ گھاس رکھ دو اور کہو دیکھو خبردار گھاس کو سلامت رکھنا، تم بزرگ کے گھوڑے ہو ولی اللہ کے، تمہارے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہیں نا آپ کو. گھوڑے نے کہا آتی ہیں. کہا کہ تمہارے مالک صاحب جو ہیں وہ تعجب پڑھتے ہیں. کہا ہاں تعجب پڑھتے ہیں. اچھا وہ دربوں کی آواز بھی آتی ہے لا الہ الا اللہ کی؟ گھوڑے نے کہا جی ہاں. کہا اچھا گھاس کو مت کھانا. اس نے کہا ارے گھاس سے محبت کروں گا تو کھاؤں گا کیا. تو میرے دوستو یہ حالات ہیں. دیکھو اس آیات نے حق ادا کر دیا، اس آیات نے حق ادا کر دیا. مولانا رومی آگے فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو برگزادہ دوست کے شیشے پر سنگے دوست زن، دوست کا پتھر دوست کے شیشے پر مار دو. شیطان کتنی کہے ارے ایسی پیاری شکل، اس سے باتیں کیسے بھاری کروں، ہمیں بھی نرمی سے بات کرنی چاہیے ورنہ کہیں گے ملا بڑا خلاف ہوتے. لیکن مولانا فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس زیادہ دوست کے شیشے پر دوستی ہی کا پتھر مارو. اگر وہ حکم دے دیتے کہ دیکھو تو ہم دیکھ لیتے، لیکن ان کا حکم نہیں ہے نہ دیکھو، حکم یہ ہے کہ مت دیکھو. چاہے ان کا دل ٹوٹے چاہے تمہارا دل ٹوٹے، دونوں موتی ہیں. تمہارا دل ٹوٹ گیا موتی ٹوٹ گیا، کیا حرج ہے، اللہ کے حکم سے ٹوٹا. لیکن ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ہوتے ہیں، اسی لیے جلد اس کو ترقی ہوتی ہے. حدیث میں ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے سینے میں خدا اس دل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضے پیدا کیے اور ان کو بکھیر دیا ہمارے سامنے اور بتایا حکم نگاہ سے مت ڈالو، ان پر نگاہ نیچی کر لو. یہ دل توڑنے ہی کے لیے دکھیا. لیکن اصغر غنوی کا شعر یاد آیا، کاش کہ آپ کی اردو سمجھ لیتے اس کو، کیونکہ یہاں اس شہر میں بابا تم کدھر جائیں گا، والی بھی اردو ہے اس لیے ڈر بھی لگتا ہے، مگر کوشش کریں گے تو سمجھ لیں گے. شاعر اصغر غنوی جگر کا استاد کہتا ہے کہ لذت درد خستگی، لذت درد خستگی، دولت دامن تہی. یہ اللہ والوں کی دولت ہے کہ کچھ نہ ہوئی کوئی فکر نہیں. لذت درد خستگی، بھنا ہوا دل، خدا کے عشق سے جلا ہوا دل کو درد دل اور خستگی کہتے ہیں. لذت درد خستگی، دولت دامن تہی، توڑ کے سارے حوصلے مجھ کو اب یہ سلا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے تمام احساس کو توڑ دیتے ہیں، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. اس ٹوٹے ہوئے دل میں حدیث آنا اندل ملک سرت قلوبوں، اس کا ملا علی قاری نے اس حدیث کی توثیق کی ہے. موضوعات میں اس کو شامل نہیں کیا کہ جس کا دل آرزو ٹوٹ جائے اور آہ نکل جائے، حسرت بھرا کوئی آرزو کیا نہیں پوری ہوئی، اب ہائے کر رہا ہے. اسی ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آتا ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل کا انتظام کیا اللہ نے،
تاکہ ہمارے اندر ایسے تقاضے رہے. تو مجاہدہ تو شدید ہے, انعام بھی تو بہت بڑا ہے. ایسا انعام ہے کہ جس دن اللہ مل گیا بھول جاؤ گے تمام مملکت اور سلطنت کو, سورج اور چاند کی روشنی کو بھول جاؤ گے. وہ جو سورج اور چاند کو بھیگ دیتا ہے روشنی کی, جس کے دل میں وہ خود آتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے. ہائے کیا پیارا خواجہ صاحب نے شعر فرمایا, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. یہ کون ذات عالم میرے دل میں آ گئی یار, یہ کون ذات اللہ دل میں آیا کہ سارا عالم بے نور معلوم ہو رہا ہے, سورج اور چاند کی روشنی پھیکی والے ہو. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے ایور ہونے لگی چنگاریاں دل. اور تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کہیں کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشی ہوتی. دفتروں سے چھٹی پا کر, اپنی دکانوں سے چھٹی پا کر, کاروبار کی مصروفیات سے چھٹی پا کر, بیوی بچوں سے الگ ہو کر ذرا دس منٹ بیٹھ جاؤ اللہ کے پاس. چاہے گھر سے نہ بھاگو, گھر ہی میں رہو مگر مصلی بچھا لو, کعبہ روح ہو جاؤ تاکہ کوئی تمہیں بلا نہ سکے. دس منٹ ذرا تنہائی میں اللہ کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کا نام لے کر دیکھو کیا ملتا ہے. آہستہ آہستہ ملتا ہے, مگر لڑکا روزانہ نہیں پڑھتا, پڑھتا تو ہے پتا نہیں چلتا. اب کوئی شخص اپنے بیٹے کو روزانہ فیتا لگائے, آج کتنا بڑھا, آج کتنا بڑھا, آج کتنا بڑھا, تو کیا ہوگا معلوم ہوگا؟ آج چھ مہینے کے بعد معلوم ہوگا دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے, اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے. اور کہاں سے کہاں پہنچا وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انعام ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نوافل کے ذریعے سے اتنے مقرر ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں میری آنکھ سے دیکھتے ہیں, میں ان کے کان ہو جاتا ہوں میرے کان سے سنتے ہیں, میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں میرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں. کیا شان ہے, کیا شان ہو جاتی ہے اولیاء اللہ کی. یہ ہے مرنے کے بعد لے جانے والے. اور دیکھتا ہوں جتنے لوگ کما کے آج مجھ کو بتاؤ دے رہے ہیں اور کئی کئی بلڈنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, مرنے کے بعد جب جنازہ اترے گا پوچھے گا اختر ان سے کہ شیخ صاحب کتنا مال لائے نیچے, کتنے ٹیلی فون کے شپ لائے ہو نیچے, کتنے صوفے اور قالینے لائے ہو یہاں نیچے. وہ دن کو یاد رکھو, یہ قالینے کئی قسم کی ہیں, بعض لوگ کو واقعی قالین بچھائی ہوئی ہیں اور بعض مسکین ہیں فقیر ہیں, مگر نامحرموں کو دیکھ کر حرام نظروں کے ذریعے سے آنکھوں میں قالین بچھا رہے ہیں, وہ آنکھوں میں شامی کباب گھسڑ رہے ہیں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر. وی سی آر کیا کیا بلائیں آج کل چلی ہوئی ہیں, ٹی وی اور وی سی آر کی فلمی گانے. میرے دوستو جنازے کو ہر وقت سامنے رکھو. اکثر ذکر حاضم اللذات, حضرت جلال باری دامت برکاتہم نے لاہور میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, یعنی موت اس سے آنکھیں کھل جائیں گی, دل کا دم دور ہو جائے گا, دنیا سمجھ میں آ جائے گی. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, میرا شعر ہے یہ, یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. جب قبر میں جنازہ اترا تو معلوم ہوا بیوی صاحبہ جن کے لیے مرتے تھے وہ بھی گھر میں بیٹھ گئے اور دوسرے شادی کی فکر لگ گئی, دوسرے شوہر کی تلاش شروع ہو گئی. ایک صاحب لاہور میں میرے پیر بھائی, جب بیوی میں انتقال کیا اولاد نہیں تھی مگر شدید محبت تھی ان کو, اتنی شدید تھی کہ بیوی کے مرنے کے بعد روزانہ قبر پر ایک گھنٹہ بیٹھتے تھے اور بڑے اثر تھے وہاں پہ, ایک گھنٹے سے کم نہیں بیٹھتے تھے روزانہ, تب جا کے ان کو تسلی ہوتی تھی. اور اس کی چادر اور اس کا بستر, اس کا ایک ایک چیز ویسے ہی بچھائے ہوئے, اور گھر میں کوئی نہیں اولاد تو پھر روزانہ اس کے بستر کو دیکھ کر, اس کی چارپائی کو دیکھ کر, اس کے کپڑوں کو دیکھ کر تسلی لیتے اور ایک گھنٹہ قبر پر بیٹھتے. بزرگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو, جائز ہے شریعت. لہذا اللہ کی شان کی 40 سال کی ایک لڑکی ایم اے پاس ہندوستان سے آئی اور اس کا کچھ رشتہ ان سے ہوتا تھا, وہ رشتہ لگ گیا شادی ہو گئی. اب میں نے ان سے معلومات کیا تو معلوم ہوا کہ اپنا قبر پر جاتے ہیں اور چادر بھی بدل گئی. ہاں وہ اتنا تعریف کرتے ہیں اس کی کہ صاحب بڑی اچھی لڑکی مل گئی, سارے بال اس کے کالے ہیں, میں 60 سال کا ہوں ہے اور وہ میری اتنی خدمت کرتی ہے اور یہ ایسی ہے اور یہ خوبی, یہ خوبی, اور بالکل ہی یعنی عالم بدلا ہوا. لہذا دوستو یہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اللہ راضی ہے تو بیٹا بھی ساتھ دیتا ہے، اللہ راضی ہے تو بھائی بھی کام آ جاتا ہے، بلکہ غیر کام آ جاتے ہیں، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو بیوی اور بیویاں میری بیوی سے پٹوا دیتے ہیں، شوہر کو سے بیوی کو پٹوا دیتے ہیں۔ نگاہ اقربا بدلی، خواجہ صاحب کا یہ شعر خوب غور سے سن لو، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کی کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ ناراض ہوگا، دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اگر پاکستان حکومت سے کوئی بغاوت کرتا ہے، 12 بجے رات کو پاسپورٹ بنوا کر، داڑھی ملا کر یا داڑھی لگا کر، شکل بدل کر، مجرمانہ طور پر جا کر برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لیتا ہے، افریقہ میں سیاسی پناہ لے لیتا ہے، کناڈا میں، سوئٹزرلینڈ میں پناہ لے لیتا ہے، اور بعض ملک تو پناہ دینے کے لیے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہی ہیں کہ کسی ملک میں کوئی جرم کرے اور آ جائے میرے یہاں پناہ لے لے، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ سیاسی پناہ۔ لیکن ذرا اللہ کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے ان کی زمین، جہاں جاؤ گے ان کا آسمان، جہاں جاؤ گے ان کا ملک، لہذا کہیں پناہ کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا کسی جب ناراض ہو جائے، کافروں کو قیاد مت کرو، ان کو تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بن چکے ہیں، لہذا ان کے ساتھ فوراً تنبیہ ہوتی ہے، فوراً تنبیہ، نقد تنبیہ۔ جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اتنے ہی اس کو جلد سزا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک بیٹا ہو، بہت پیارا ہو، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ بیٹا میرا عاشق مزاج ہے، اگر خوبصورت لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی تو پھر یہ اسی کے پاس رہے گا، مجھے پوچھے گا بھی تو باپ شادی کرنے میں اس کی رعایت رکھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جسے اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، جس کو بہت اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، مٹی کے کھلونوں میں مشغول نہیں ہونے دیتے۔ جو جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کو خطاؤں پر جلد سزا ملتی ہے، اور جو جتنا ہی نالائق غفلت زدہ ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی اللہ کی طرف سے، اس کو سزا ملنے دیر ہو جاتی ہے۔ یہ جلد سزا ملنا علامت ہے تقرب کی۔ معرومی نے فرمایا کہ ایک شخص نے جنگل میں جا کر، ولی اللہ تھا، جنگل میں جا کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک پھل خود نہیں گرے گا میں خود سے نہیں کھاؤں گا۔ ہم ہاتھ قدم کھا لیں، مارا فرماتے ہیں بلا وجہ قسم مت کھایا کرو، جا کر اللہ میاں کو بہادری مت دکھاؤ، اللہ میاں کے سامنے کمزور بننے میں فائدہ ہے، زور رہا تو گزار، طاقت کو چھوڑو زاری رات دیکھی، رونے سے کام چلے گا، مگر ان کے دماغ میں کچھ شیطان نے ڈال دیا، ادھر آ کر خوبی دکھاؤ کہ اللہ میاں میرا توکل بہت قوی ہے، اگر آپ پھل گرائیں گے تو کھاؤں گا، اور ورنہ اگر نہیں گرائیں گے، ہواؤں کو روک لیں گے، تو میں ایسے ہی پڑا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اچھا مجھ کو بہادری دکھا رہے ہو، عاجزی سے دو روٹی نہیں مانگ رہے ہو، ایک 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 دانہ کے محتاج ہو تم، حدیث کی دعا ہے دسترخوان کھانے کی، الحمدللہ وہ شکر تعریف ہو اللہ کی، کب آئے اس اللہ کی تعریف ہے جس، اور میں جس نے ہم کو یہ کھلایا پلایا اور دسترخوان اٹھا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں، غیر موضعین، ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کر رہا ہوں، ولا مستغنی عنہ ربنا، میں اس دسترخوان سے کھانے سے مستغنی نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ جنگل میں جب 3 دن بھوک لگی تو پھر پھل توڑ کے کھا لیا، قسم توڑا، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کچھ مرید ان کے، کچھ ڈاکو ان کو جانتے تھے، اندھیری رات میں آئے اور ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیا ان کا، ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیا، دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو حالانکہ جانتے تھے ان کو، اندھیرے میں پہچانا نہیں، ان کی بزرگی کے وہ بھی متفق تھے، مگر اندھیرے میں پہچانا نہیں ان کو، لہذا کیا ہوا کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا ایک پیر کاٹ دیا۔ صبح تھانے میں اطلاع ہوئی، تھانے دار بھی مرید تھا، ڈاکوؤں کو جمع کیا اور ہنٹر اٹھایا، اور اس نے کہا حضرت حکم دیں آج تو ان کی کھال اتار دوں گا، میرے شیخ و بزرگ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ شیخ نے کہا کہ میں شناسم من گناہ خیشرا، میں اپنے گناہ کو خوب سمجھتا ہوں، میں شناسم من گناہ خیشرا اور خوب می دانم سببی نیشرا، یہ جو بچھو نے، یہ جو ڈنٹ مجھے مارا، ان ڈاکوؤں نے مجھے ستایا، یہ میرے میں نے ایک عہد کیا تھا، اس عہد کو میں نے توڑ دیا، لہذا یہ اس کی سزا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ان کا قصور نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، اس کو باقی رکھنا، اس کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس کے لیے ضرورت ہے صحبت اہل اللہ کی، ان کی برکت سے سمجھ ملتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامر برکاتہم نے
فرمایا اس لیے ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ میں لاہور سے لا رہا ہوں یہ مال. ابھی جو تین دن کا اجتماع تھا اختر سلیم جمعے کو شام کو گیا تھا تیزگام سے اور کل آیا ہوں 11 بجے, تو وہاں پتہ نہیں تھا کہ علمت کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد تھانہ بھون سے قریب ہے, ان کو میں نے وہاں بھی دیکھا تھا پہلے ہندوستان میں بھی. آئے تھانہ بھون, دو رکعت پڑھی حاجی امداد اللہ صاحب کے حجرے میں, دو رکعت پڑھی حکیم عمر تھانوی کے حجرے میں, قالینیں بچھی ہوئی ہیں, اور پھر آنکھوں سے دیکھا کہ یہ اللہ والے کیسی برکت لوٹتے ہیں کہ ان بزرگوں کے مسلح پر نماز پڑھنے کو بھی اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اسلام جو ہے بغیر شیخ کے نہ عبادت سے ہوتی ہے نہ علم سے ہوتی ہے. اسلام شراب چھوڑنا آسان کیونکہ خاندان بھی تانا دے رہا ہے, محلے والے بھی تانا دے رہے ہیں, برادری بھی بائی کاٹ کی ہوئی ہے, ایک شرابی ہے, شراب چھوڑنا آسان ہے. کبھی مخلوق کے ڈر سے خاندانی شرافت اور بدنامی سے بھی خوف سے چھوڑ دیتا ہے, لیکن تکبر کا نشہ, اپنے کو بڑا سمجھنے کا نشہ شراب سے زیادہ آرام ہے, لیکن اس کا پتہ خود اس کو نہیں معلوم. وہ تو اہل اللہ ایک سرے کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بڑائی کا نشہ آ گیا ہے. یہ بات مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی ہے, فرماتے ہیں شراب حرام ہے مگر تکبر اس سے زیادہ حرام ہے, کیونکہ شرابی اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو کبھی شراب سے توبہ نصیب ہو سکتی ہے. تکبر والا مریض جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ پائے اسے اپنے مرض کا بھی پتہ نہیں چلتا, ہر اقدام کو بالکل صحیح سمجھتا ہے, جتنا بھی ظلم کرے وہ سمجھتا ہے سب صحیح ہے, جھوٹ بولو بھی ہضم, کسی کی پٹائی کر دو بھی ہضم, جو چاہو کسی پر قبضہ کر لو سب جائز. تکبر کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے. پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دام البرکاتہم نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ شیطان نے دو سبق دے دیا, شیطان مردود تو ہوا لیکن قیامت تک کے انسانوں کو دو سبق دے دیا, خاتم نہیں دیا وہ مل گیا, ورنہ اس سے خیر کہاں خیر ملتی ہے جو سراپا شر ہو. مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تکمیلی طور پر کسی کا شر, جیسے کوئی آدمی سنکھیا کھا کے مر جائے تو دوسروں کو تو خیر مل جاتی ہے کہ بھئی ہم نہ کھائیں گے, حالانکہ کھایا اس نے مرا وہ, لیکن سنکھیا سے وہ جو مرا تو کیا سنکھیا کھانا اچھا ہے تو برا, لیکن سبق دوسرے کو مل گیا. تو شیطان خود تو مردود ہوا لیکن اس سے دو سبق مل گیا, ایک تو عبادت کرنے والوں کو سبق ملا کہ دیکھو عبادت کا نشہ اگر تمہیں آ گیا ہے تو مجھ سے زیادہ عبادت تمہاری نہیں ہو سکتی, شیطان کہہ رہا ہے بدوان حال. شیطان نے کتنے لاکھوں سال عبادت کیے, شیطان نے لاکھوں سال عبادت کیے, 2000 سال تو آج سنتے ہی آئے, مگر مولانا کے الفاظ یہ تھے, ہزاروں سال گھر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, لیکن لاکھوں کا لفظ مولانا کے منہ سے نکلا کہ آئے عبادت کرنے والوں اشراق اور کافی تحجب پڑھ کر زیادہ تسبیح پڑھ کر اپنے کو گانا سمجھ لینا, میں نے بڑی عبادت کی تھی لیکن تکبر کے نشہ سے مردود ہوں, اور آج سب کچھ کھایا جا رہا ہے اور کہو اور باللہ من الشیطان الرجیم بنا مانگتا ہوں میں اللہ کی طرف سے اس مردود شیطان سے. یہ سبق تو عابدوں کو دے گیا, صوفیوں کو دے گیا, عبادت کرنے والوں کو دے گیا جو بڑی ضربیں لگاتے ہیں اور ذرا سی دیر میں شیطان کا